بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد شرح السنة لإمام أهل السنة الجماعة الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حنبل رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله. ورهم إسبيار رسالة كي مختصر شرح كر رهي هي آج کے نشست میں جو ہم پہنچے ہیں امام صاحب کے اس قول پر، والسنت عندنا اثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سنت ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے آثار ہیں. والسنت تفسر القرآن، سنت قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی ہے، وہ ہے دلائل القرآن، اور یہ قرآن مجید کی دلائل ہیں. وليس في السنة قياس، والسنة میں کوئی قیاس نہیں ہے. ولا تضرب له امثال، اور نہ ہی کوئی مثالیں سنت کے لیے بیان کی جاتی ہیں. ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء، اور نہ ہی عقلوں اور خواہشات نفسانی سے ادراک ہوتا ہے سنت کا. انما هو الاتباع وترك الهوى، سنت صرف اتباع ہے اور خواہشات نفس کو ترک کرنا ہے. فضلت الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله فرماته، يقول رحمه الله رحمه الله رحمه الله فرماته، السنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سنة ما نزيك الله تعالى كي بيار بيار وسلم كي أثار هي. شرح مي چند اهم باتين جو الشيخ ربيع حفظه الله بيان فرماته. نمبر ايك، سنة كي تعريف أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم سمراد الله تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم كي أقوال أفعال اور تقريرات، جو بھی اقوال ہیں جو بھی افعال ہیں اور جو بھی اقرار فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے پاس کتاب ہے، سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہمارے اوپر کہ ہم اتباع کریں دونوں کا، اور تمسک دونوں کا کریں، مضبوطی سے تھامے رہیں. پھر سنت کی منزلت بیان فرمائی دوسرے نمبر پہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور قرآن سے تعلق سنت کا کیا ہے، کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر بیان فرماتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آخری آیت سورۃ النحل نمبر 44، اور دوسری آیت میں سورۃ النساء نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، الى آخر الآیة. یہ ٹھیک 95 ہے، آیت نمبر 95 لکھا ہوا ہے، اسے ٹھیک کر لیں. شیخ صاحب فرماتے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کی طرف لوٹانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کر فیصلہ کرنا، اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹنا ہے. اور قرآن اور سنت دونوں برابر ہیں احتجاج کے اعتبار سے، عقائد، احکام، حلال اور حرام اور دیگر دین کی جو امور ہیں سب میں سنت بھی مرجع ہے قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید کی طرف سنت بھی مرجع ہے جس کی طرف لوٹا جاتا ہے. اور سلف بھی جب ان پر کوئی سوال ہوتا ہے عقیدے کا یا دین کے تعلق سے کوئی بھی، تو وہ دلیل کے طور پر جب دلیل پیش کرتے مسئلے کے جواب میں، تو جو بھی ان کے ذہن میں نص آتا، قرآن جی کی آیت ہو یا حدیث ہو، ان میں سے جو بھی ان کے ذہن میں آتا تو بیان کر دیتے. یعنی سلف کے نزدیک قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں تھا دلالت کے اعتبار سے، یہ دونوں جو مأخذ دین ہیں، دونوں جو ہے وہ اساس ہے دین کی. دلائل القرآن سے مراد تیسرے نمبر پیش ایسا فرماتے ہیں، یعنی جو مجمل ہے قرآن مجید کا اسے کھول کر بیان کرتی ہے سنت، اور جو مبہم ہے اس کی وضاحت کرتی ہے سنت. قرآن مجید میں جو مطلق اس کی قید لگاتی ہے سنت، اور جو عام ہے اس کی تخصیص کرتی ہے سنت. جیسا کہ نماز ہے، نماز کا طریقہ، نماز کے اوقات، رکعت کے جو عدد ہے اور جو تفصیل ہے، ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، رکوع میں ہم نے کیا کہنا ہے، سجدے میں ہم نے کیا کہنا ہے، یہ سب سنت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے قرآن مجید میں، تو سنت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. دلائل ہے، بینات، توضیحات ہیں، جو بھی مجمل ہے اس طریقے سے قرآن مجید میں اور جو عمومات ہے اس کی تخصیص کے لیے جو مطلقات ہے اس کی تقید کرتی ہے سنت. الحمدللہ یکون اصلح بالکم. تو قرآن کی تفسیر ہے سنت اور دلائل القرآن ہے جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. چوتھے نمبر پہ سنت میں قیاس نہیں, ولی صرف سنت قیاس, یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی قیاس نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے دین آ جائے تو اس کے سامنے, جب نص آ جائے تو اس کے سامنے پھر کوئی قیاس نہیں چلتا, اور نہ عقل سے نہ قیاس سے تعارض کیا جا سکتا ہے قرآن اور سنت کا. ہمیں صرف ایک راستہ میں بچ جاتا ہے, التسلیم, سر جھکا کے سر خم کر کے تسلیم کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں فیصل نہ بنانے, حاکم نہ بنانے ہر چیز میں جس میں ان کا اختلاف جھگڑا ہوتا ہے. پھر نتیجہ دیکھیں, حاکم تو بنا لیا ہے, حاکم کیسے بنانے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اپنے نفسوں میں اپنے اندر کوئی حرج باقی نہ رہے آپ کے فیصلہ سننے کے بعد. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور تسلیم کر, جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے, یعنی کہ نہیں کہ بعض کو لیا بعض کو چھوڑا, نہیں, یہاں پہ میرا دل نہیں کرتا, وہاں پہ عقل کام نہیں کرتی, وہاں پر امام کا قول سامنے آ گیا, وہاں پر کسی عالم کی بات آ گئی, نہیں, ہرگز نہیں, یہ تسلیم نہیں ہے. مکمل تسلیم, تمام تسلیم سے کیا مراد ہے, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, بفعل مطلق سے یہاں پہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یعنی اس یعنی تسلیم کی انتہا, جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, بعض لوگ قیاس میں غلو سے کام لیتے ہیں, یہاں تک کہ نصوص کا رد کر دیتے ہیں, قرآن سنت کا رد اور مخالفت کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں نص ہمارے اصول کے مخالف ہے یا قیاس کے مخالف ہے. تو یہ لوگ ہیں, وہ ہیں جو غلو سے کام لینے والے ہیں اور حد پار کرنے والے ہیں. تو امام احمد رحمہ اللہ یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں اور ان کا رد کر رہے ہیں جو قیاس سے کام لیتے ہیں, وہ قیاس جو قیاس فاسد ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قیاس اولا موجود ہے, لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ صرف ضرورت کے لیے, جیسے کہ غذار جانور صرف ضرورت کے لیے کھایا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, تو قیاس بھی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے, نہ کہ ابتداءً جب ضرورت نہ ہو تو قیاس سے کام نہیں لیا جاتا, نصوص کافی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں بلکہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن القیم رحمہ اللہ, شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے معرج الوصول الى بیان ان اصول الدین وفروعہ قد بیان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بڑا پیارا رسالہ ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا, جس میں انہوں نے فرمایا بل استقراء ما من اجماع الا وجدنا له نصا, کہ کوئی بھی اجماع نہیں لیکن اس کا نص موجود ہے قرآن سنت پہ, اجماع کی بات فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ کسی نے بھی کوئی قیاس نہیں کیا, صحیح قیاس جو ہے الا یہ کہ نص موجود ہے اس کے معنی کے ارد گرد گھومتا ہے اس قیاس کے, لیکن لوگ جو متفاوت ہیں اس کو سمجھنے میں اور اس سے دلائل پکڑنے میں. یعنی امام احمد رحمہ اللہ نے یہ چیز, یہ مسئلہ سمجھا ہے اور یہ پتہ لگایا ہے کہ قیاس جو ہے, جو صحیح قیاس ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو لوگ قیاسات سے کام لیتے ہیں تو وہ یعنی ٹھیک کام نہیں کرتے, تو نص کے سامنے قیاس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. وہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں, لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے قیاس صحیح کی طرف, جو نصوص کا خاص اہتمام کرتے ہیں, پھر قیاس سے ضرورت پڑ جاتی ہے تو قیاس کرتے ہیں تو ان کی رہنمائی ہو جاتی ہے رب کی طرف سے, آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم توسل سے کام لیں اور اسے مزید دیکھیں تو نص ہمیں مل ہی جائے گا اس مسئلے کے حل کے لیے, قیاس ضرورت بھی نہ پڑے حقیقی طور پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ارشاد ما فرتنا فی الکتاب میں شی, ہم نے کتاب میں کسی چیز سے تفریق نہیں کہ بلکہ ہر چیز کا حل موجود ہے. یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ بیان فرمائے, آخر سورہ دوسری آیت میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے, واتممت علیکم نعمتی, اور اب نعمت کو تمام کر دیا ہے, ورضیت لکم الاسلام دینا, تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا ہوں. تو یہ کیا ہے, اتمام النعمہ جو ہے کمال دین سے ہوا, جو دین کامل ہے تو اس میں باہر سے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ عموم جو نصوص ہے ان سے مراد نہیں کہ قیاس کی اجماع کی نفی ہو رہی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا اور غیر غور فکر کریں قرآن سنت میں تو آپ کو مسائل کے حل نظر آ جائیں گے. ضرورت کے لیے آپ قیاس بھی کر سکتے ہیں، لیکن قیاس وہ ہے جو نصوص کے مطابق ہے، مطابق و مخالف نہ ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارا دین کامل، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. لوگ بعض لوگ اجتہاد کرتے ہیں اور قیاسات سے کام لیتے ہیں، جو قیاس صحیح ہوتا ہے جبکہ مسئلے میں نص موجود ہوتا ہے. اگر ان کو نص مل جاتا تو ان کو ضرورت نہ پڑتی قیاس کی. پھر بعد میں لوگ، یعنی ایک زمانے میں لوگ قیاس سے کام لیتے ہیں، اگلے زمانے میں بعض علماء اجتہاد کرتے ہیں اور نصوص میں گہر نظر رکھتے ہیں، خصوصی طور پر جو جوامع ہیں حدیثوں کے، مسانید و معاجم جو ہیں ان میں گہر نظر رکھتے ہیں. تو جیسے مثال تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا، تو وہ دیکھتے کہ اجماع جو اس میں تو نص موجود تھا، اجماع کی ضرورت بھی نہیں تھی، تو نص واضح اس میں موجود تھا. جو ان سے پہلے زمانے میں تھے ان کو نہیں ملا یہ نص، تو اجماع سے کام نہیں، ان کو اجماع درست رہا. اور جب نص مل گیا تو اجماع پہلے موجود تھا، دونوں آ گئے. لیکن اگر تھوڑا اور غور فکر کیا جاتا تو اجماع کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو استقراء سے، تتبع سے پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسے اجماعات تھے جو موجود تھے سابق ادوار میں، زمانوں میں، جن میں نصوص واضح دلائل ثابت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کچھ ایسے قیاسات بھی علماء نے کیے جو صحیح قیاس تھے، لیکن جو نصوص تھے ان کو نہیں پہنچے تھے، ان کے علم میں نہیں تھا، اس لیے انہیں قیاس کام لے، جبکہ وہ قیاس بھی صحیح تھے ان کے. پر ہر حال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ شدید تھے قیاس کے رد کرنے کے لیے، اور سخت انکار کیا کرتے تھے. بعض مثلا جن میں اجماع کا ذکر کیا جاتا اور انکار کرتے ہوئے فرماتے کہ مسئلے میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما یدریک ان هناک اختلافا، تو آپ کیا پتہ کوئی اختلاف بھی ہوا ہو، بلکہ یہ کہنا چاہیے لا اعلم خلافا فی القضیۃ الفلانیہ، میں خلاف نہیں جانتا علماء کا فلان مسئلے میں، ولا اقول اجمعت الامۃ علی هذه القضیہ، اور یہ نہ کہے کہ امت کا اجماع ہے فلان مسئلے میں. دونوں میں فرق ہے، اجماع ہے یا مجھے اختلاف کا علم نہیں ہے، یا اس طرح کے کوئی الفاظ ہوں جس میں یعنی مکمل تو وضاحت کے ساتھ اجماع کا لفظ بیان نہ کیا جائے. دیکھیں مطلب یہ نہیں کہ امام احمد اجماع کے منکر یا قیاس کے منکر ہیں، خود بھی اجماع کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ان کے ایک مذہب معروف مذہب حنبلی ان کی طرف منسوب ہے، جس میں کئی قیاس انہوں نے خود بھی بیان کیا، قیاس کیا ہے. لیکن مراد کیا ہے اس سے کہ قیاس ایک محدود چیز ہے، اور حد تک رکھیں اور قرآن سنت کی کبھی مخالفت نہ ہونے پائے، نصوص کی مخالفت نہ ہو. تو اصل ترازو قرآن اور سنت ہے، اجماع اور قیاس صحیح بھی یہ محتاج ہے قرآن اور سنت کے، نہ کہ قرآن سنت سے آگے ہیں. پھر پانچویں نمبر پہ ولا تضرب الامثال، یہ جملہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب نص آ جائے وہی جیسے پہلے گزر چکا ہے، تو صرف تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ملتا. اور سورۃ النساء کے طرف 65 یا 65 میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اگر کوئی شخص کوئی نص لے کے آئے جو ثابت صحیح ہے یا حسن ہو، تو یہ نہ کہو کہ واللہ ایسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہونا چاہیے تھا، اور کوئی مثالیں بیان کریں. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ مقدمہ ابن ماجہ میں بیان فرماتے ہیں ایک قصہ علی من اکل ما مسته نار الوضوء، جس نے کسی ایسی چیز کو کھایا جسے آگ نے چھوا تو اس پر وضو لازم ہو جاتا ہے. اور اس حدیث میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے سیدا غرائے سے یہ کہا ارے تلحم، یعنی جو گرم پانی ہے کیا اس سے میں وضو کروں کہ نہیں، جب حدیث میں آیا کہ اگر جس چیز کو آگ چھوئے گرم ہو جائے تو کیا اسے وضو سے منع کیا گیا تھا پہلے، پھر حکم منسوخ ہو گیا. تو اس وقت کسی نے کہا جب گرم پانی ہوتا ہے تو اسے وضو پھر نہیں کر سکتے ہم. قال یا ابن اخی اذا بلغ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرب له الامثال، یہ میرے بتائیے جب تم حدیث پہنچے تو پھر ایسے مثالیں مت بیان کیا کرو، کیوں پھر آپ پریشانیاں ڈالتے ہو. آگ نے جس کو چھوا یا جس کو آگ میں پکا کے کھایا ہو تو اسے منع کیا، تو گرم پانی کی بات، پانی ویسے گرم ہو گیا، دھوپ پہ گرم پانی ہو گیا، کیوں تکلف سے کام لے، تو کیوں اس یعنی یہ سوال لے کے آئے ہو اب اس وضو کروں کہ نہ کروں، جب عمارت آئی نے کیوں مثالیں بیان کرتے ہو. حد تک رہو، حدود کے اندر، حدود کے اندر رہو گے تو عافیت ملتی رہے گی. چھٹے نمبر پہ ولا تدرک بالعقول ولا الاہواء، سنت جو ہے نہ تو عقلوں سے نہ خواہشات نفس سے اس کا ادراک کیا جاتا ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں سنت کو جاننا کہ ادراک کا ایک طریقہ ہے النقل، اگر سنت چاہتے ہو ہدایت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، جب سنت پہنچ جائے تو تفقہ سے کام لو، صحیح سمجھ کے ساتھ اپنے عقل کو اس صحیح سمجھ کے لیے استعمال کرو، نہ کہ عقل کو آگے سمجھ کر سنت سے آگے بڑھ جاؤ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کا اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. جیسا کہ بخاری کی اس حدیث میں آیا ہے. لیکن بدون جیسا فرماتے ہیں، نصوص کے بغیر، سنت کے بغیر، صرف اللہ کے دین میں کچھ بھی کہنا چاہتے ہو بغیر علم کے، تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا و بطن، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام قرار دیا، میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے، ان میں سے جو ظاہر ہے یا باطن، یہ جو چھپی ہے پوشیدہ ہے، والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کے کام جو ہیں اور زیادتی جو ہے بغیر حق کے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان نازل نہیں فرمایا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی کلام کرو یا ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. سورۃ اعراف نمبر 33 شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، فلابد المسلم من توقیف فی العقائد، تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ توقیف سے کام لے عقائد میں، فی العبادات عبادات میں، فی الحلال و فی الحرام حلال و حرام کے معاملے، اما فی امور الدنیا، دنیا کے معاملات میں اجتہد، اجتہاد کی گنجائش ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اعلم بامر دینکم، تم اپنے دنیاوی امور کے تعلق سے بہتر جانتے ہو، جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے. شیخ صاحب فرماتے، الاصل فی القول فی الدین التحریم الا ما اذن فیہ الشارع، یہ قاعدہ انڈر لائن کر لیں، اصول طور پر دین کے تعلق سے کوئی بات بھی کرنا حرام ہے، الا یہ کہ جس کی اجازت ہو شریعت میں، جس کی اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، اس کی تو اجازت ہے دین میں بات کرنا، ورنہ دین میں کوئی بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں بغیر دلیل کے. اگر کچھ ایسا، یعنی اگر آپ عقل سے داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کے دین میں اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی بات کرتے ہیں، یہ اکبر الذنوب ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. بعض اوقات یہ شرک سے بڑھ کر گناہ تصور کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمائے اس آیت کی شرح اور تفسیر میں، وقال ان النص تدرج فيه من الادنى الى الاعلى، کہ نص جو دیکھیے اس قرآن مجید کی آیت میں سورۃ الاعراف 33 میں، جو اس میں تدرج ہے چھوٹے سے لے کے بڑی چیز تک، یعنی فواحش ہے، ظاہر ہے، پھر باطن اس سے بڑھ کر ہے، پھر اسم اس سے بڑھ کر ہے، پھر بغی اس سے بڑھ کر ہے، پھر شرک اس سے بڑھ کر ہے، پھر قول اللہ بغیر علم سب سے بڑھ کر ہے. تو یہ ترتیب ہے. فاعظمها، سب سے جو عظیم گناہ ہے، القول اللہ بغیر علم، اللہ تعالیٰ بغیر علم کی بات کرنا، اعظم من شرک، شرک بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. لأنه يدخل فيه شرک وغیر، کیونکہ شرک بھی اس میں شامل ہے. شرک ہوا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر علم کی بات ہوئی تو شرک بھی ہوا ہے نا. تو سارے گناہوں کی جڑ یہ ہے کہ بغیر کوئی شخص بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی بات کرے. آج بھی دیکھ لیں آپ دور حاضر میں، جو گدی نشین ہیں وہ بات تو کرتے ہیں دین کی، وہ وہاں پہ کوئی نعوذ باللہ کوئی شراب خانہ نہیں کھولے، نہ کوئی گناہ کا کام ہوتے ہیں وہاں پہ، یعنی شیخوں کی بات کرتے ہو، گھر چھپکے سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ان لوگوں کو یہ کہتے ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہم لوگوں کو وظیفے دیتے، وظیفے سے ہمارا کوئی خاص عمل کرنے کے خاص ذکر دے دیتے، نماز کا کہتے ہیں، روزے کا کہتے ہیں، تقوی کا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ قبر کے طواف کا بھی کہتے ہیں، کیونکہ خاص جیسے مندوب ہوتے ہیں نا، خاص ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو وہاں پر بتاتے ہیں کہاں پر آپ نے کیسا طواف کرنا ہے، کہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے، کہاں پر آپ نے رخ کیسے کر کے آپ نے نفل پڑھنے ہیں. والا میں حیران ہوا، اس طریقے سے ایک دفعہ میں گیا تھا، وہ پرانی باتیں دیکھنے کے لیے، صرف کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، جو ہمارے علماء منع کرتے تو وجہ کیا ہے، اور یہ واقعی شرک ایسے کرتے کہ نہیں، کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا. جب پاکستان میں تھا، پرانی تقریباً 25 پرانی بات ہے، تو والا میں نے عجب دیکھا ہے. مزار پہ گیا، جیسے لوگ، یعنی حج میں بھی کوئی گائیڈ آپ کو نہیں ہوتا جو آپ کو گائیڈ کرتا رہتا، وہاں پر ایک گائیڈ ہے، خاص ایجنٹ گائیڈ ہیں جو لوگوں کو آتے ہیں گروہ کی شکل میں، وہاں پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو کچھ دے بھی دیتے. بزنس کر کیا ہے لوگوں نے، یہاں پر اس پیر بزرگ کا گھوڑا تھا یہاں پر قدم رکھے گھوڑے کے پاؤں کا نشان ہے, وہاں پر تیل ہے اس سے برکت حاصل ہوگی, یوں جھکتے تیل لیتے ہیں سر پہ لگاتے ہیں زمین سے اٹھا کے, یہاں پر بیٹھا ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, وہاں پر پتھر اس نے کیا کیا تھا, یہاں پر اس نے یہ کیا تھا, وہاں پر اس نے بیٹھ کے وہ فرام ورد کرتا تھا, یعنی اس کی پوری ہسٹری جو ہے مختصر اس جگہ پہ جہاں جہاں پہ وہ بیٹھتا تھا, جہاں پہ کیا کرتا تھا, اب وہ ساری جگہ جو برکت والی ہوگی وہ وہاں پہ تیر رکھا ہوا اور وہ بزنس کر رہے ہیں اپنا, نعوذ باللہ. تو یہ کہاں یہ اس شرک کی جڑ کیا تھی, اصل میں کیوں ابتدا ہوئی, کیسے آیا, اقول اللہ بغیر علم, یہ سب بغیر علم کی بات کرنے والے ہیں, کے پاس کیا دلیل, کوئی دلیل نہیں ہے, نعوذ باللہ من الخذلان. شیخ صاحب فرماتے ہیں شرک صرف یہی ہے کہ اہل باطل کے جو قول ہے اور اہل ضلال کے جو قول ہے وہی ہے جس کا کوئی دلیل نہیں ہے, بس سب خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بغیر علم کے بات کرنے سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق دھوکے میں آ کے اپنی عقل کے اور اپنی ذہانت کے دھوکے میں آ کے یہ سمجھ رہا کہ میں بڑا سمجھنے والا ہوں, تو اس میں سے خبردار رہنا چاہیے. فقہ جو ہے سمجھ جو ہے یہ نص میں ہے اور یہی صحابہ کرام کی شان و تابعین کی, انما الاتباع و ترک الہوا, سنت کیا ہے, دو لفظ ہے, اتباع و ترک الہوا, بات ختم ہے, سنت پہ عمل کرنا ہے تو اتباع کے سوا کوئی راستہ نہیں, اس کے لیے ترک الہوا خواہش نفس کو چھوڑنا ہی پڑے گا, ورنہ اتباع ممکن نہیں ہے, دونوں ایک ساتھ چل نہیں سکتے, اتباع بھی ہو ہوا بھی ہو, ہدا اور ہوا ایک ساتھ ہو نہیں سکتی, ایک ہے تو دوسرا نہیں, دوسرا تو پھر پہلا نہیں, دونوں ایک ساتھ ممکن نہیں, ایک ہونا چاہیے دوسرے خاتم خود ہو جاتا ہے, اگر ہوا ہے تو ہدا نہیں اتباع نہیں, اگر اتباع ہے اس کو مکمل کرنا ہے تو خواہش نفس سے برات کرنی پڑے گی, تو عقل کی کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ کے دین میں نئے خواہشات نفس کی کوئی گنجائش ہے, صرف اتباع ہے, ترک الہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز سے انسان جو ہے وہ دور ہو جائے, ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے راستے اللہ تعالیٰ کے دین میں بغیر علم کی بات کرنے کا سبب بنے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.